بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہمارے آرکائیو کے پروگرام بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے علاوہ بعض اہم موضوعات پر تفصیلی رپورٹس، اور اسی طرح ہندوستان میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی نئی مہم کے سلسلے میں، جس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوا ہے، اس حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ بھی آج کے نیم نگاہ میں پیش کی جائے گی. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام نشر کیا جائے گا اسلام ٹائم. اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمان سے ہم اپنی رات کی نشریات کا اختتام کریں گے. ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس اعلان کر رہے ہیں، نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، نیم نگاہ میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صدر ایران نے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کے ناکام ہونے کے بارے میں امریکہ کا اعتراف ایرانی قوم کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. ہندوستان چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے ایران کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. سے افریقی مال بردار ٹرین 9 سال کے وقفے کے بعد 4 مارچ کو ترکی کے شہر استنبول سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی. اور تیل سے مالا مال اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر یمن کے شہر مارب کی جانب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیشکد بھی جاری ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کے ناکام ہونے کے بارے میں امریکہ کے اعتراف ایرانی قوم کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. صدر مملکت نے پیر کے روز تیل اور گیس کے منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں ایرانی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ بھی کامیابی کی شکل میں حاصل ہوا ہے وہ ایرانی عوام کی استقامت اور عزم و ارادے کا مرہون منت ہے. انہوں نے کہا کہ اس بات کا یقین ہے کہ دنیا اور امریکہ ایرانی قوم کے مقابلے میں جھکنے اور ظالمانہ پابندیاں اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی. صدر ایران نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت اب تک 4 بار اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں، اور اس کا یہ اعتراف ایرانی قوم کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. واضح رہے صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے مغربی اور جنوبی ایران میں آذر ایران آئل فیلڈ کی توسیع اور قنگان پیٹرو ریفائنری نامی منصوبوں کا آن لائن افتتاح کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اور 3 یورپی ملکوں کے حالیہ اقدامات اور مواقف کے پیش نظر تہران ایٹمی معاہدے کے یورپی کوارڈینیٹر جوزف بوریل کے توسط سے مجوزہ غیر سرکاری اجلاس کے انعقاد کے لیے مناسب وقت نہیں. ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ امریکی رویے اور مواقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور بائیڈن حکومت کو نہ صرف ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی شکست خوردہ پالیسی کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے بلکہ ایٹمی معاہدے کے تعلق سے اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے. کہا کہ ایٹمی معاہدے کے تمام فریقوں کو عمل کرتے ہوئے اب معاہدے کے حوالے سے کسی قسم کے مذاکرات کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سب کچھ 5 سال قبل انجام پا چکا ہے. خطیب زادے نے مزید کہا کہ ہمارے سامنے تمام راستے واضح اور روشن ہیں اور امریکہ کو چاہیے کہ اپنی غیر قانونی اور یک طرفہ پابندیوں کا خاتمہ کرے اور ایٹمی معاہدے میں کیے گئے وعدوں پر عمل کرے. ہندوستان چابہار کی بندرگاہ کے ذریعے ایران کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دینے کا ارادہ رکھتا ہے. ہندوستان کی وزارت جہازرانی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جواہر لال نہرو اور دندیال پورٹ سے چابہار کے راستے تجارت کے فروغ کے لیے راہداری اشیاء پر خصوصی مراعات دی جائیں گی. بیان میں کہا گیا کہ چابہار کی بندرگاہ کے لیے سامان کی ترسیل بدستور جاری ہے جبکہ افغانستان سے ہندوستان کے لیے لائے جانے والی راہداری اشیاء میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہندوستان کی وزارت جہازرانی کی ایک اور رپورٹ کے مطابق رواں سال 31 جنوری تک 123 مال بردار جہاز چابہار کے شہید بہشتی ٹرمینل پر لنگر انداز ہو چکے ہیں. ہندوستان، ایران اور افغانستان نے سن 2016 میں شمال جنوب راہداری کے قیام کے لیے 6 فریقی معاہدے پر دستخط کیے تھے. مشترکہ راہداری منصوبے میں مشارکت کے نتیجے میں ہندوستان، ایران اور افغانستان کے درمیان اقتصادی لین دین میں اضافہ اور باہمی سیاسی تعلقات مزید پائیدار ہوئے ہیں. 6 فریقی مال بردار ٹرین 9 سال کے وقفے کے بعد 4 مارچ کو ترکی کے شہر استنبول سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی. استنبول سے براستہ ایران اسلام آباد جانے والی ای سی او کی مال بردار ٹرین کی بحالی کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور حکومت پاکستان اس کی میزبانی کی تیاری کر رہی ہے. مال بردار ٹرین کی بحالی کا فیصلہ گزشتہ سال ای سی او کے بانی رکن ملکوں ایران، پاکستان اور ترکی پر مشتمل ورکنگ گروپ کے اجلاس میں کیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے بھی مال بردار ٹرین کی بحالی کی تصدیق کی تھی، تاہم یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا دوبارہ آغاز کب سے ہوگا. پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 سال کے طویل وقفے کے بعد 4 مارچ سے پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارتی ٹرین دوبارہ چلائی جا رہی ہے. مذکورہ ٹرین سروس سے 3 ممالک یعنی پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان تجارتی سامان کا تبادلہ آسانی سے ہوگا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے. پاکستانی سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن خفیہ ہی ہوں گے. عدالت نے سینٹ انتخابات سے متعلق رائے کا فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا ہے. 5 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے فیصلے سے اختلاف کیا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت الیکشن خفیہ ہوں گے. فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنائے. نیز شفاف الیکشن کے لیے وہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی مدد لے سکتا ہے. اپوزیشن جماعتوں نے جہاں اس فیصلے کو پاکستان کی جیت قرار دیا، وہاں حکومت نے بھی کہا کہ عدالت کا فیصلہ آئینی اور قانونی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ سینٹ کے الیکشن دلچسپ ہوں گے. تیل سے مالا مال اسٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر مارب کی جانب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی نے سعودی عرب سے وابستہ یمن کی مستعفی اور کٹپتلی حکومت کے عناصر میں کھلبلی مچا دی ہے. یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت سے وابستہ 72 ارکان اسمبلی نے یمنی فوج اور انصار اللہ کے عوامی رضاکاروں کے خلاف تمام محاذوں پر بھرپور جنگ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مذکورہ نام نہاد ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ اگر مارب کا کنٹرول یمنی فوج اور انصار اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا تو مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت کو حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. یمن کی مستعفی حکومت کے ارکان اسمبلی نے مارب میں سعودی اتحاد اور منصور ہادی حکومت سے وابستہ مسلح جتھوں کے مجرمانہ اقدامات کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ شہر کے لوگوں کو دہشت گردوں کے حملے کا سامنا ہے اور انصار اللہ ملیشیا نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. یمن کی کٹ پتلی اور معذور حکومت سے وابستہ ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ شہر کو بچانے اور حملوں کے آغاز کے لیے مستعفی حکومت کے عناصر کو بڑی مقدار میں ہلکے اور بھاری ہتھیار فراہم کرنے کی ضرورت ہے. تیل کے ذخائر سے مالا مال، سوق الجیشی اور تصویراتی اہمیت کے حامل شہر مارب کی آزادی کے نئے مرحلے کا آغاز 3 ہفتے قبل کیا گیا تھا، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان اس شہر سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، جہاں وہ اپنے مورچے مضبوط بنا رہے ہیں۔ ادھر مارب میں مقیم قبائل نے ہفتے کے روز یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ شہر تکفیری عناصر اور امریکہ اور سعودی عرب کے ایجنٹوں کی سازشوں اور حملوں کی آماجگاہ بن گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی انقلابی تحریک انصار اللہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جنگ اور محاصرہ ختم کیے جانے کی صورت میں ہی جنگ بندی قبول اور مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن محمد البخیتی نے اپنے ایک تازہ انٹرویو میں کہا ہے کہ سعودی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے اسی وقت روکے جائیں گے جب سعودی اتحاد یمن کے خلاف جارحیت بند اور محاصرہ ختم کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم بحران کے سیاسی حل کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شامی فوج کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے دمشق کی فضا میں دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے رپورٹ دیا ہے کہ شامی فوج کے اینٹی ایئرکرافٹ یونٹ نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے دمشق کی فضا میں دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ ابھی تک اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ حملے طیاروں سے کیے گئے، میزائلی تھے یا ڈرون سے کیے گئے۔ البتہ ماضی میں سیونی حکومت دہشت گردوں کی حمایت میں شام کی بنیادی تنصیبات اور فوج کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ یاد رہے 2011 میں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے شام میں سیکیورٹی بحران کو ہوا دی، تاہم شامی فوج نے ایران استقامتی قوتوں اور روس کی مدد سے خونخوار دہشت گردوں من جملہ تکفیری ٹولے داعش کو شکست دی۔ تاہم اب بھی شام کے بعض علاقوں میں امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گرد عناصر سرگرم عمل ہیں۔ واضح ہے کہ اسرائیل کو شام میں دہشت گردوں کو ملنے والی شکست پر گہری تشویش لاحق ہے۔ عراق کے عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے شام میں نہیں بلکہ عراق کے سرحدی پٹی پر الحشد الشعبی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے اس حملے کے نتائج اور اس حملے سے عراق کے امن و استحکام پر پڑنے والے اثرات کے پیش نظر تاکید کی جاتی ہے کہ امریکی دعوے کے برخلاف الحشد الشعبی کے جوان شام میں موجود نہیں تھے، بلکہ دونوں ملکوں کی سرحدی پٹی پر دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے ملک کی سرحدوں کی دفاع پر معمور تھے۔ الحشد الشعبی نے اس قسم کے حملوں اور ان کے نتائج پر سخت خبردار بھی کیا ہے۔ دوسری جانب عراق کے استقامتی محاذ نجبہ کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانا ہمارا حق ہے۔ عراق میں استقامتی محاذ نجبہ کے ترجمان نصرہ شمری نے المیادین سے گفتگو میں عراق اور شام کے سرحدی علاقے پر استقامتی محاذ کے ٹھکانے پر امریکہ کے حملے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ عراق کی حکومت کے ساتھ امریکی اہداف پر حملے نہ کرنے والے استقامتی محاذ کے تمام معاہدے ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سے استقامتی محاذ اپنا فیصلہ خود کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ سامعین، ہندوستان میں کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے خلاف ٹیکہ لگانے کی مہم کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہوا۔ یہ مرحلہ پورے ہندوستان میں شروع ہوا ہے، جس کے تحت اب عام لوگوں کو بھی ٹیکے لگائے جا رہے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو یا 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ایسے افراد جو بعض سنگین بیماریوں میں مبتلا ہوں۔ کرونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے میں آج ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے بھی ایمز میں کرونا کو ویکسین ٹیکے کا پہلا ڈوز لیا اور ٹویٹ کے ذریعے لوگوں سے اپیل کی کہ ہندوستان کو کرونا سے نجات دلانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔ کرونا کی بایو ٹیک کی یہ وہی ویکسین ہے جسے لے کر ملک میں کئی طرح کے سوال اٹھائے جا رہے تھے، اور اپوزیشن نے وزیراعظم کو ویکسین لگانے کا چیلنج تک کر دیا تھا۔ مدھیہ پردیش کے بی جے پی لیڈر اور وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ وزیر اعظم نے کرونا کا ٹیکہ لے کر لوگوں میں جہاں اعتماد بحال کیا، وہیں ان لوگوں کو خاموش کر دیا جو سوال اٹھا رہے تھے کہ وزیر اعظم خود یہ ویکسین کیوں نہیں لیتے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے سے جب کرونا ویکسین لگوانے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 70 سال سے اوپر ہے، آپ کو کرونا ویکسینیشن उन नौजवानों को देना चाहिए जिनके सामने तवील जिंदगी है। मेरे पास तो जीने के लिए बस 10-15 साल ही बचे हैं। टीका लगाने के लिए कोविन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर तारीख, वक्त और मकाम तय करना होगा। वैक्सीनेशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में सरकारी और निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। अगरचे कोरोना वैक्सीनेशन के मुमकिन साइड इफेक्ट्स को लेकर बाज़ लोगों में तशवीश पाई जाती है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये वैक्सीनेशन पूरी तरह मोतबर है। CSIR ने खबरदार किया है कि अगर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आई तो इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। ऐसे में तिब्बी हिदायत पर अमल करना जरूरी है। उधर हिंदुस्तान में जहां एक तरफ कोरोना से जंग शिद्दत अख्तियार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज पांचवें दिन भी कोरोना के नए मामलों की यौमिया तादाद 15,000 से ज्यादा रही। इसके साथ ही ऐसे कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है जो इस वक्त जेर इलाज हैं। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
सामिन, इसी के साथ ही रेडियो तेहरान से खबरें खत्म हुई और प्रोग्राम नीम निगाह भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد، وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، یہ زندگی مختصر بہت ہے، سیاہی قسمت کی بام پر ہے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، میری نظر کو کسی طرح اب وہ نور جلوے دکھا بھی دیجئے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجئے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجئے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم، جس کے بعد دعا نشر ہو جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلام ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک طویل سلسلہ ہے تقریباً، جس میں عقیدہ مہدویت کے حوالے سے گفتگو پیش کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ ایک بہت ہی اہم چیپٹر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں غیبت کا ہے، جس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو جاتی ہے اور آپ کی امامت کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس وقت آپ پردہ غیب میں ہوتے ہیں، یعنی غیبت کا سلسلہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم غیبت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ یہ غیبت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ پردہ غیب میں امام ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے یہ کہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی، اس کو مہدی کے نام سے دنیا پہچانتی ہے، اس کو پردہ غیب میں کیوں رکھا گیا؟ کیا فلسفہ ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جان کے خوف سے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں، کوئی اور وجہ ہے؟ آج ہم ان سوالوں کا جواب دیں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع فلسفہ غیبت ہے، یعنی مولا امام زمان علیہ السلام جو کہ پردہ غیبت میں ہے، ان کی غیبت کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں فلسفہ کو بیان کروں، ضروری سمجھتا ہوں کہ غیبت کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں۔ لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے. لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی. اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے. ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں، انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ. آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں. تو بس وہ الجھن دور ہو گئی. یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے. تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. جب وقت ہوگا، مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے، تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے. بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے عنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے، تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا. تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے. اور دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے. اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو. تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں. ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں، پردہ غیبت میں ہے، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غارِ ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے. تو یہ جو غیبت کے حوالے سے ایک چیز جو ہمارے سامنے بے عنوان فلسفہ آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ گویا یہ انبیاء کی سنت تھی جو اللہ چاہتا تھا ان کے وجود میں بھی جاری ہو. لیکن اس طرح ایک اور چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سر الہی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ غیبت کی وجہ کیا ہے. جب راویوں نے پوچھا ائمہ سے، تو ائمہ نے فرمایا یہ ایک الہی راز ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے تو آپ کے سامنے وہ واضح ہو جائے گا. لیکن آپ اسے ایک الہی راز کی تعبیر کے ساتھ جانیں اور اس پر اپنا عقیدہ رکھیں، چونکہ بنا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو بتائی جائے. جو چیز ابھی آپ کے لیے ضروری ہے وہ بتا دی گئی ہے، جو ابھی ضروری نہیں ہے وہ بعد میں بتائی جا سکتی ہے. اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک صاحب العصر کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں ہر اہل باطل جو ہے وہ شک و تردید کا شکار ہو جائے گا، تو راوی نے آپ کی غیبت کی وجہ معلوم کی. تو امام نے فرمایا غیبت کی وجہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کو تمہارے سامنے بیان کرنے کی مجھے اجازت نہیں. غیبت اسرار الہی میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے اور ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ اس کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں ان کاموں کی وجوہات کا علم نہ ہو. ناظرین، جیسے نماز کا اللہ نے حکم دیا، ہمیں نہیں پتہ اس کی حکمت کیا ہے. کیوں نماز میں ایک رکوع ہے ہر رکعت میں؟ کیوں دو سجدے ہیں؟ کیوں ہم دو رکوع نہیں کر سکتے، چار سجدے نہیں کر سکتے؟ اگر ایسا کریں گے تو نماز باطل ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے. بس چونکہ حکم خدا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فلسفہ ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. ایک دیندار شخص امر پروردگار سمجھ کے ایمان لاتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے, آپ اس پہ ایمان رکھیں, شک و تردید کا شکار نہ ہو, جب ضرورت ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا. لیکن بعض روایات نے کوشش کی ہے کچھ چیزوں کو بتانے کی. میں انہوں نے مثال آپ کی خدمت میں ایک نمونہ بیان کرتے ہیں کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض روایات نے کہا ہے کہ یہ اس لیے پردہ غیبت میں گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو, تنبیہ حاصل ہو, چونکہ اس سے پہلے 11 الہی حجتیں آپ کے درمیان میں تھیں, آپ نے ان کی قدر نہیں کی, اپنوں نے نصرت نہیں کی, ظالموں نے بے پناہ ظلم کیا, مظلومانہ انداز سے شہید یا مسموم ہوئے ہیں. تو اس صورت میں اللہ نے آخری حجت کو اٹھا لیا, غائب کر لیا, زندہ ہیں, ہمارے درمیان موجود ہیں, لیکن انہیں پردہ غیبت میں رکھا ہے اس وقت تک جب تک ایسی امت ظاہر نہ ہو جو ان کی قدردان ہو, جو ان کی ہمراہی کرے اور جو ان کی نصرت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. مثلا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم میں ہمارے وجود اور ہماری ہم نشینی سے خوش نہ ہو تو پھر ہمیں ان سے اٹھا لیتا ہے, پھر ہمیں ان سے دور کر دیتا ہے. بعض روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی, بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جتنے ائمہ تھے چونکہ ظاہر تھے, لہذا وقت کے جو ظالم بادشاہ یا ظالم جو قوتیں اور حکومتیں ہوتی تھیں وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتی تھی کہ آپ نے ہمارے خلاف جو ہے وہ قیام نہیں کرنا. اس عہد و پیمان میں انہیں جو ہے وہ مقید رکھتی تھیں, اپنے ناصر یا اپنے وہ لوگ جنہوں نے نصرت کرنی ہوتی تھی وہ اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ امام کی ہمراہی کریں اور اس ظالم حکومت کا تختہ الٹیں. تو اپنوں کی نہ ہمراہی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ائمہ معمولاً مجبور ہوتے تھے اور درس و تدریس اور تعلیم و تربیت میں مشغول رہتے تھے, اس کے باوجود وہ لوگ انہیں شہید کر دیتے تھے. چونکہ 12ویں کے آنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس نے قیام کرنا ہے, اس نے ظالموں کو ختم کرنا ہے.
جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غیبت کسے کہتے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے, کیوں امام کو پردہ غیب میں بھیج دیا گیا اور یہ پردہ غیب جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امام کو پردہ غیب میں کیوں بھیجا گیا, کیا جان کا خوف تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو سرسری لیں گے اور صحیح نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارے افکار میں, ہمارے نظریات میں, ہمارے عقیدے میں کہیں پہ انحراف پیدا ہو جائے. امام کو جان کے خوف کی وجہ سے پردہ غیب میں بھیج دیا گیا, کیسا خوف امام کو جو لاحق ہو جائے, کیا وجہ یہ تھی یا کوئی اور وجہ, یا کوئی ایک عظیم مشن تھا جس کے لیے اللہ نے آپ کو بچا کر کے رکھا اور آپ کے ہاتھوں اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشن پورا ہو. اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب, اور اس میں بتائیں گے کہ شہادت ایک ایسا فخریہ مقام ہے جو آپ کو بھی حاصل ہوگا, یعنی جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جان کا خوف نہیں تھا صرف. اگر جان کا خوف ہوتا تو پھر جام شہادت آپ بعد میں جو نوش کریں گے روایات کی بنیاد پر وہ کیا ہے پھر؟ تو ظاہر ہے کہ صرف خوف نہیں تھا, جام شہادت آپ بھی نوش کریں گے اور اس مقام شہادت سے آپ محروم نہیں رہیں گے. علی اصغر سیفی صاحب کی مزید گفتگو ملاحظہ کیجیے.
ناظرین گرامی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خاص نظم کے ساتھ بنایا ہے. اس کے اندر جو نظام پروردگار نے رکھا ہے ہر چیز اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہے, اور زمین شب و روز اور اس کے تمام امور جو ہیں وہ ایک خاص نظم کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. تو کائنات کے اندر جب بھی کوئی چیز اپنی روٹین کے مطابق ہو تو لوگوں کو عجیب نہیں لگتی, لوگ اسے قبول کرتے ہیں, لیکن جب کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ روٹین کے خلاف ہو جائے تو وہاں لوگ جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں, اسے حادثہ کہتے ہیں, اسے عجیب و غریب کہتے ہیں اور اسے ماننے کو بعض وقت تیار بھی نہیں ہوتے. اسی طرح کائنات کے اندر شروع سے حضرت آدم سے لے کر اب تک انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, اوصیاء کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے نمائندے, اس کے سفیر جو ہے وہ اس کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو سب لوگوں کے لیے تعجب کا باعث بنی وہ یہ ہے کہ ایک ایسا نمائندہ بھی پروردگار کی طرف سے آتا ہے کہ جو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان لیکن ان کی نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے. یعنی ہماری گفتگو کا موضوع مولا امام زمان علیہ السلام کی غیبت ہے. تو اس کو ہم یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے. تو چونکہ اب امام باقی گیارہ ائمہ کی مانند امام ہیں, لوگوں کے درمیان میں ہیں, یہیں رہتے ہیں, کسی خاص جگہ پہ نہیں رہتے. جہاں دنیا والے رہتے ہیں وہیں امام رہتے ہیں, جہاں شیعہ رہتے ہیں, جہاں مومنین رہتے ہیں وہیں امام رہتے ہیں. لیکن لوگوں کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں, لوگ انہیں دیکھ نہیں پاتے, لوگ ان سے براہ راست کوئی فیض نہیں لے پاتے, کوئی ہدایت کا سامان جو ہے ان کی جانب سے بظاہر لوگوں کے لیے فراہم نہیں ہے. تو لوگ تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہادی بھی ہو جو لوگوں کے درمیان ہو, لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے, لیکن پھر وہ غائب بھی ہو جائے اور لوگ اسے دیکھ نہ سکیں, لوگ اس تک پہنچ نہ سکیں. یہ وہ چیز ہے جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں, اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں. اگر ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بہت سارے انبیاء اس طرح کے مسائل سے دوچار نظر آتے ہیں. بلکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض نبی جو ہیں وہ ابھی بھی ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ ہیں, زندہ ہیں لیکن پردہ غیبت میں ہیں. کچھ لوگ اور انبیاء کا بھی نام لیتے ہیں, حضرت عدیس کا نام لیتے ہیں, بعض وہ جو حضرت خضر کو نبی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں لیکن لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو کہ بہت بڑے شیعہ بزرگ علماء میں سے تھے اور جنہوں نے غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی پایا اور کچھ عرصہ غیبت کبریٰ میں بھی زندہ رہے, اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہماری شیعہ معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو ہمارے صف اول کے بزرگ علماء کے استاد شمار ہوتے ہیں. وہ اسی چونکہ زمانہ غیبت میں تھے کہ جب مولا کی غیبت شروع ہوئی تھی, تو وہ بھی لوگوں کی حیرت کو بیان کرتے ہیں, لوگوں کی پریشانی کو بیان کرتے ہیں. شیعہ لوگ حیران تھے کہ امام ہمارے ہیں, ہمارے درمیان میں ہیں لیکن وہ غائب ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام بھی ہو اور غائب ہو. شیخ صدوق علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب لوگوں کی یہ حیرانی اور پریشانی دیکھتا تھا, اگرچہ میں ان کے لیے غیبت کی احادیث بیان کرتا تھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے ہمیں خبر دی جا چکی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک تمام اوصیاء نے ہمیں خبر دی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کی حیرانی پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی, بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گمراہی کی طرف بڑھ رہے تھے, مذہب سے انکار کر رہے تھے, سلسلہ امامت کے اندر شک و تردید میں پڑ چکے تھے.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدتك صبا لرسول الله محبا بالروضة
سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول
حضرت صالح علیہ السلام زید الشہم امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک مدت تک اپنی قوم سے غیبت اختیار کی، جب وہ غائب ہوئے تو اس وقت وہ ایک مکمل اور خوش اندام مرد تھے، جوان تھے، ان کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، متوسط قد کے دبلے پتلے جو ہے وہ بدن کے مالک تھے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کر آئے تو اس وقت لوگ تین گروہوں میں بٹ چکے تھے، ایک گروہ جو ہے وہ منکرین کا تھا جو کبھی بھی رائے راست پر نہ آئے، دوسرا گروہ اہل شک و تردید کا تھا، اور تیسرا گروہ اہل ایمان و یقین تھا۔ بلا شبہ قائم بھی حضرت صالح علیہ السلام کی مانت ہے۔ ہماری تفاسیر میں حضرت صالح کا اپنی امت سے کچھ عرصہ کے لیے دور جانا اور ان کی نگاہوں سے غائب ہونا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور غیبت جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہماری کتابوں میں بیان ہوئی ہے کہ امیر المومنین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وقت وفات آ پہنچا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے، پھر انہیں فرمایا کہ تم پر ایک نہایت سخت دور آئے گا، تمہارے مردوں کو قتل کیا جائے گا اور ان کی حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کیے جائیں گے اور بچوں کے سر جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں سے ایک قائم کے ذریعے حق کو آشکار کرے گا، وہ گندمی رنگت اور بلند قامت مرد ہوں گے، اور پھر ان کی صفات بیان کی۔ لوگوں نے اس وصیت کو یاد رکھا یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر مصائب کا زمانہ آیا، وہ 400 سال تک جو ہے وہ قائم کے منتظر رہے، پھر انہیں قائم کی ولادت کی بشارت دی گئی، انہوں نے ظہور کی علامات کا مشاہدہ کیا، اور جب ان پر مصائب بڑھے تو انہوں نے ان علماء پر شدت سے پیش آئے کہ کیوں ہم پر مصائب بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ان علماء سے شدت سے یہ کہا کہ ہم پر مصائب بڑھ رہے ہیں تو کیوں جو ہے وہ قائم جو ہے وہ ظہور نہیں کرتے، تو وہ عالم دین انہیں صحرا میں لے گئے اور وہاں ان سے نشست و برخاست کی اور ان سے قائم کے ظہور کے بارے میں گفتگو کی، یعنی بنی اسرائیل کے قائم کے بارے میں۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، اسی وقت وہاں حضرت موسیٰ چلے آئے جو اس وقت نوجوان تھے، تو اس شخص نے، اس فقیہ عالم دین نے جب ان کو دیکھا، ان کی صفات کو پہچانا تو اٹھ کر ان کے قدموں میں گر گیا، ان کے پاؤں کو بوسہ دیا، کہا شکر ہے خدا کا کہ جو مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں لے گیا کہ آپ کی زیارت کروا دی۔ جب پیروکاروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے یہ وہی قائم ہیں اور یہ وہی حجت خدا ہیں جن کے ہم منتظر تھے، لیکن حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات سے رہائی میں جلدی کرے گا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گئے اور شہر مدائن چلے گئے اور کئی سال تک حضرت شعیب کے پاس رہے۔ یہ دوسری غیبت تھی جو پہلی غیبت سے بھی زیادہ سخت تھی۔ ایک اور مقام پر ابو بصیر امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک قیام نہیں کیا جب تک بنی اسرائیل میں 50 ایسے کذاب ظاہر ہوئے کہ ان سب کا یہی دعویٰ تھا کہ وہی موسیٰ ابن عمران ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کی غیبت جو ہے ہماری تفاسیر، شیعہ سنی تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا حضرت عیسیٰ ابن مریم ابھی تک پردہ غیبت میں ہیں، اسی طرح ہماری بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت ادریس جو ہیں وہ بھی پردہ غیبت میں ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں امام قائم علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں یہ بھی ظاہر ہوں گے۔ تو میں وقت کے اختصار کی بنا پر یہیں اکتفا کرتا ہوں، ورنہ بہت سارے انبیاء ہیں جن کی غیبت جو ہے ہماری احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، حضرت یوسف ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں، اور خود ہمارے پیغمبر کی بھی تین روزہ غیبت جو ہے وہ ہماری کتابوں میں بیان ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حجت خدا غائب ہو سکتی ہے، چاہے وہ کچھ دنوں کی غیبت ہو، کچھ ماہ کی غیبت ہو، کچھ سالوں کی غیبت ہو، کچھ صدیوں کی غیبت ہو، یا ہزار سال سے زیادہ غیبت ہو، جیسے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت کو ہزار سال سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے گزر چکا ہے. تو حجت خدا کچھ الہی مسالے کی بنا پر پردہ غیبت میں جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تو ناظرین، آج کی گفتگو میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ صرف اور صرف حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں غیبت کا موضوع یہ سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بعض انبیاء کرام رہے ہیں کہ جن کو غیبت سے روبرو ہونا پڑا ہے اور ان کو بھی پردہ غیب میں ایک طرح سے اللہ نے رکھا ہے. جیسے جناب عیسیٰ کی مثال ہے کہ جب وہ حالات ان کے لیے پیش آئے تو آپ کو پردہ غیب میں لے جایا گیا اور نظروں سے پھر آپ اوجھل ہو گئے، اور اس کے بعد پھر روایات یہ بتاتی ہیں اور ہم اس بات کے قائل ہیں اور اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ جس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نظروں کے سامنے آئیں گے. یہ تھی ہماری گفتگو، لیکن اس حوالے سے ابھی بہت سے مسائل اور بہت سے موضوعات باقی ہیں، ان پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے اور امید ہے کہ اس سلسلے سے بھی آپ جڑے رہیں گے. فی الحال یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.